نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله جل جلاله وعم نواله ك احسان ہے کہ اس نے عافیت کے ساتھ سفر سے واپس کیا، آپ دوستوں میں پہنچایا، ملاقات نصیب کی، ملاقات کی خوشیاں عطا فرمائی اور دوبارہ آپ دوستوں میں، جو کہ اللہ تعالی شانہ کی خوشنودی کی طلب میں جمع ہوتے ہیں، دوبارہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو سفر سے واپسی کے بعد یہ پہلی نشست ہے، کچھ تھکا ہوا بھی ہوں اور جہاں آپ دوستوں سے ملاقات کی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، وہیں پر دوسرے ملک میں رہنے والے دوستوں سے جدائی کا غم بھی ہے، اس لیے کہ ان سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے، اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ لوگوں سے ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح آپ حضرات سے دین کی نسبت پر اور اللہ تعالی شانہ کی محبت کی خاطر لگاؤ ہے، اسی طرح ان لوگوں سے بھی دین کی نسبت پر محبت ہے، اور اللہ تعالی شانہ کی خاطر لگاؤ ہے، اور جب اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی محبت کی خاطر لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو آدمی دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے اسے اپنا گھر ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو واپسی کے بعد یہ پہلی نشست ہے، آپ حضرات کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کی یادوں میں بھی کھویا ہوا ہوں، تو دل نے یہ چاہا کہ باربیڈوس کی جو آخری نشست تھی اس پورے سفر کی، اس میں میں نے احباب سے جو چند موٹی موٹی باتیں عرض کی تھیں وہی آپ حضرات کی خدمت میں دہرا دوں۔ اس سفر کی آخری نشست اسلامک اکیڈمی آف باربیڈوس میں ہوئی، گزشتہ کل صبح وہاں کے تقریباً 11:30 بجے، اور اس سے پہلے والی رات عشاء کی نماز کے بعد 7:30 بجے اکیڈمی ہی کی طرف سے ان کی سالانہ کانفرنس تھی، جو بندے کے مشورے پر کئی سالوں سے شروع ہوئی ہے، اور جزیرہ باربیڈوس کا وہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور پچھلے جتنے سالوں میں جتنا مجمع ہوتا تھا اس سال ان سب سالوں سے زیادہ مجمع ہوا. نوجوانوں کی بھی بڑی تعداد تھی اور وہاں کے مقامی نو مسلم لوگ بھی تھے. تمام مساجد کے ائمہ تھے, بزرگوں کے اجازت یافتہ خلفاء بھی تھے, علماء تقریباً سبھی ہی تھے. اور یہ کانفرنس جو ہے وہ 7:30 بجے شروع ہوئی. اس میں مولوی عمران حاجی صاحب نے بھی بات کی, مولوی احمد صاحب نے بھی بات کی, ہماری باری بھی آئی اور تقریباً 11:15-11:30 بجے فراغت ہوئی. اور سوتے سوتے 3 بج گئے اور فجر کے لیے 5 بجے اٹھے. آخری دن تھا تو کام میں لگ گئے اور 11:30-11 بجے آخری نشست ہوئی, جس میں صرف وہ حضرات تھے جن کا مجھ سے روحانی تعلق ہے. تو یہ خاص نشست تھی. اور یہ نشست ہوئی اسلامک اکیڈمی آف باربیڈوس میں, جس کے ذمہ دار مفتی محمود دانا صاحب ہیں. میں میرے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب باربیڈوس گیا تھا 94-95 میں, شاید مجھے سال یاد نہیں ہے, اس وقت یہ اکیڈمی وجود میں آئی تھی. اور مفتی محمود صاحب اور ان کے رفقا, انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ اکیڈمی جو ابھی چند دنوں پہلے وجود میں آئی ہے, اس کی سرپرستی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبول فرمائے, تو ہماری طرف سے سفارش کر دے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات ہی درخواست پیش کریں, میں بھی ساتھ آتا ہوں اور تائید میں کروں گا. ان لوگوں نے درخواست پیش کی, باتیں سنی حضرت نے ان کی, اور پھر حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی جو کام تم کرنا چاہ رہے ہو اس میں مجھے تو کوئی مہارت نہیں ہے, ماہر تو یہ ہے, اس لیے دعا میں کروں گا اور سرپرستی یہ کرے گا. اب حضرت کا حکم تھا تو سرپرستی تو کیا کرتا, بس تعلق ہو گیا اس اکیڈمی سے, اور اس اکیڈمی کی وجہ سے مفتی محمود صاحب سے بھی تعلق ہوا اور مفتی محمود صاحب نے بھی تعلق برابر نبھایا. تو بہت ہی چھوٹا سا ایک ادارہ ہے, کرائے کی ایک جگہ ہے جو ایک صاحب خیر نے مفت میں دے رکھی ہے, اور چھوٹا موٹا دینی کام جو کچھ بھی ہوتا ہے سب مفت میں ہوتا ہے, وہاں کوئی پیڈ ورکر نہیں ہے. ایک رسالہ بھی نکلتا ہے صوت الساحل, وائس فرام دا شوز, چونکہ بہت چھوٹا سا آئلینڈ ہے, اس کی لمبائی تقریباً 23-24 کلومیٹر ہوگی اور اس کی چوڑائی تقریباً 10-12 کلومیٹر ہوگی. تو چاروں طرف سے ساحل ہی ساحل, تو اس لیے اس رسالے کا نام صوت الساحل, وائس فرام دا شوز. لٹریچر بھی تیار ہوتا ہے ہماری اکیڈمی سے, جو لٹریچر چھپتا ہے اسے بھی مفتی صاحب بڑی تعداد میں منگواتے ہیں, خود بھی چھاپتے ہیں. اور کریبین کے دوسرے جتنے آئی لینڈز ہیں ان سب پر وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی اس خدمت کی وجہ سے کریبین کے آئی لینڈز میں لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے مگر مجھے پہچانتے ہیں. اور لیسٹر کے لوگوں کو ریسیور کے ذریعے ہم سے ملاقات کی کہ اتنے مواقع نصیب نہیں ہوتے جتنے باربیڈوس والوں کو ملتے ہیں. اس لیے کہ پورے ہفتے میں انہوں نے ریسیور سسٹم کے ذریعے اکیڈمی سے 4 مرتبہ ہماری باتوں کو نشر کرنے کا معمول بنایا ہے. تو جب ہم جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور ریسیور کے ذریعے عورتیں ہماری باتیں وہاں سنتی ہیں تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی. ایک روٹین ہے وہاں. ہفتے میں 4 مرتبہ وہ ہمارے بیانات کو سنتے ہیں. کبھی درس قرآن ہوتا ہے, کبھی انگلش میں بیان ہوتا ہے, کبھی اردو کی مجلسیں ہوتی ہیں. نوجوانوں کو وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کالج یونیورسٹی کے بچوں کو ہر دوسرے مہینے جمع کرتے ہیں. جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. سال میں 1 مرتبہ شور پر کسی کوائٹ بیچ کے اوپر کیمپنگ کرتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ. تو اس اکیڈمی سے جو دل لگا ہوا رہتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی نشانی ہے. جب بھی اس کا تصور آتا ہے تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ حضرت صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور مفتی صاحب جو ہے وہ اپنے رفقا کے ساتھ میرے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے. وہ سامنے بیٹھ گئے, میں سائڈ پر بیٹھ گیا. انہوں نے اپنی باتیں پیش کی اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں میں کام, لٹریچر کے ذریعے کام وغیرہ وغیرہ, تو مجھے تو اس میں مہارت نہیں ہے, ماہر تو یہ ہے, تو میں دعا کروں گا سرپرستی یہ کرے گا. تو آخری نشست وہاں ہوئی. اس لیے کہ صرف مجھ سے جن لوگوں کا تعلق تھا ان سے کچھ گفتگو کرنی تھی. اور اس میں بندے نے کوشش یہ کی کہ یہ جو ہمارا آپس کا تعلق ہے اس کی اہمیت بیان کی جائے. اور میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارا آپ کا جو تعلق ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں دونوں کسی طرح اللہ تعالی شانہ کی محبت اپنے دلوں میں اتار لیں. یہ تعلق جو ہے ہمارا, جو روحانی تعلق ہے, کوئی شیخ ہوتا ہے, کوئی مرید ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے, کوئی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی تلقین کرتا ہے, دوسرا اس تلقین پہ عمل کرتا ہے, کوئی اپنے احوال بتاتا ہے تو دوسرا رہنمائی کرتا ہے. یہ جو بھی تعلق ہے اس میں دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے, اپنے نفس کی اصلاح, اپنے دل کا تزکیہ, دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا, آخرت کی رغبت کو پیدا کرنا. دل غفلت سے پاک ہو جائے اور اللہ تعالی شانہ کی یاد سے منور ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی مقصد یہ ہے. اگر یہ مقصد بیچ میں سے نکل جاوے اور اس مقصد کے نکلنے کے بعد بھی ہمارا اگر کوئی تعلق باقی رہے تو اس تعلق کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آج ہم اس تعلق کو دوبارہ رینیو کرنا چاہتے ہیں, اور اگر کسی کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس تعلق سے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو نہیں رہا ہے یا ہو نہیں سکتا ہے تو وہ کسی اور جگہ تعلق پیدا کرے, مگر مقصد تعلق کا یہ ہے. آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کے پاس آ جائیں, آپ ہماری ملاقات کر لیں, ہم آپ کی ملاقات کر لیں, ساتھ چند دن گزار لیں, ہم بیانات کر لیں, آپ بیانات سن لیں, مجلس ذکر میں بیٹھ جائیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. مقصد کو سمجھو اور اس مقصد کو مضبوطی سے تھامو کہ آپس میں ہمارا جو تعلق پیدا ہوا ہے مقصد اس کا اصلاح ہے, مقصد اس کا تزکیہ ہے, مقصد اس کا دل کی صفائی ہے, مقصد اس کا نفس کو اماریت سے نکال کر مقام اطمینان تک پہنچانا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آج سب یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو, یہ عزم کر کے اٹھو کہ بس کچھ بھی ہو جائے, آرزوئیں خون ہوں, حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. ظاہر ہے کہ یہاں کی گفتگو کا انداز اور ہے, وہاں کی گفتگو کا انداز اور تھا. ہماری آخری نشست تھی اور ہم سے جن لوگوں کا روحانی تعلق جس درجے میں بھی ہو وہ ہمارے لیے بیٹوں کے برابر ہے. عمر میں جو بڑے ہوتے ہیں ان پر بھی جب نظر پڑتی ہے تو بیٹے جیسے لگتے ہیں. تو ابھی چند لمحات کے بعد ہمارا وہاں سے سفر تھا, یہ آخری ملاقات تھی. وہ بھی جذبات سے مغلوب تھے, میں بھی کچھ جذبات سے مغلوب تھا, بات دل سے نکل رہی تھی, مگر اسی کو خوب ایمفسائز کیا کہ بھائی ارادہ کر لو آج سے, چاہے ٹھوکریں بعد میں کھائیں مگر آج سے یہ ارادہ کر لو کہ مقصد اس تعلق کا تزکیہ ہے, مقصد اس تعلق کا اصلاح ہے اور کچھ نہیں. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک شخص جس کو یہ مواقع نصیب نہیں ہوئی اپنی اصلاح کی اور تزکیہ کے, قیامت کے دن اسے بھی بہت ندامت ہوگی اور وہ بھی بہت افسوس کرے گا, مگر جنہیں مواقع نصیب ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ افسوس کریں گے, بہت ندامت کریں گے. تو اللہ نے سمجھ بھی دی ہے, فہم بھی دی ہے, عقل بھی دی ہے, علم بھی دیا ہے, موقع بھی دیا ہے. تو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچاؤ اپنے آپ کو اور ارادہ کر لو, ارادہ کر لو کہ اس تعلق کے ذریعے اپنے دل کا تزکیہ کرانا ہے, اس تعلق کے ذریعے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے, اس تعلق کے ذریعے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے, اس تعلق کے ذریعے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے اور آخرت کی محبت کو پیدا کرنا ہے, غفلت دور کرنی ہے اور دل کو ذکر سے منور کرنا ہے. اور آپ کو میرے ساتھ اس تعلق کے ذریعے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو ماشاءاللہ اس جزیرے کے اوپر اور بھی بہت بزرگوں کا ورود ہوتا رہتا ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اس لیے کہ مقصود میں نہیں ہوں, مقصود نہ اور کوئی شیخ ہے, مقصود تو اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق ہے. تو اگر وہ کسی اور جگہ سے آپ کو مل جاتا ہے تو بہت اچھا. میں نے تو میرے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کے حکم کی وجہ سے اس کام میں قدم رکھا اور ابھی بھی بہت پسو پیش رہتا ہوں. ذرا طبیعت جو ہے وہ اتنی آمادہ نہیں ہوتی, پھر کبھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. کسی بھی جگہ پر سفر کرتا ہوں الحمدللہ تو دل میں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ ہم پیری مریدی کو لے کر جا رہے ہیں, اور واپسی پر کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس ملک میں ہم نے اتنا قیام کیا, کتنے مرید ہوئے, کتنے تعلق. کچھ نہیں ہے, جہاں کہیں جاتے ہیں بس دین کی بات کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا اثر ہوا سب پر, سب حاضرین پر, سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور چہروں سے ایسا پتہ چل رہا تھا کہ سب بہت زیادہ ارادہ کر چکے ہیں پکا. میں نے کہا کہ اب جو ہے میں چند کام سونپ کے جا رہا ہوں, انہیں کیجیے. سب سے پہلا کام اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی آج سے کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. میں نے کوئی فلم دیکھ رہا ہوگا, کوئی انٹرنیٹ کے غلط استعمال میں مبتلا ہوگا, کوئی داڑھی کاٹ رہا ہوگا, کوئی نمازیں چھوڑ رہا ہوگا, کوئی زکات ادا کرنے سے بھاگ رہا ہوگا, کوئی بد نظری میں مبتلا ہوگا, کوئی میوزک میں ہوگا. اور اس وقت میں نے جو سب سے پہلا انسٹرکشن دیا ہے اس کے بارے میں اس کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ چیز تو مجھ سے نہیں چھوٹے گی. کیسے؟ میں نے کہا نہیں, مشکل سے مشکل چیز کے بارے میں اس وقت یہ ارادہ کروں کہ ختم, اب نہیں کروں گا, داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میوزک کو نہیں سنوں گا, عزم کر لو پکا. اور جب یہ گناہ ہو جائے پھر دیکھا جائے گا. جب گناہ ہو جائے پھر, ابھی تو گناہ ہوا تو نہیں ہے نا, ابھی تو صرف یہ ہے کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ ہوگا, ہوگا تو کب ہوگا؟ ایک گھنٹے کے بعد ہونے والا ہے, چھ گھنٹے کے بعد ہونے والا ہے, تب دیکھیں گے. ابھی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ابھی یہ ارادہ کر لو کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو فلم دیکھنے کا مرض ہے, اور میں اس وقت یہ کہوں کہ بس ارادہ کر لو کہ اب کوئی گناہ نہیں ہوگا, پکا ارادہ کر لو کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ نہیں وہ تو نہیں چھوٹے گا. اور ابھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جا کر کے میں بیٹھ ہی جاؤں گا, مجھے پتا ہے میں نہیں رک سکوں گا. بھائی وہ تو جائیں گے اس وقت کا مسئلہ ہے نا, ابھی تو نہیں ہے نا. تو ابھی تو کم سے کم ارادہ کر لو کہ نہیں ابھی بھی نہیں کروں گا, گھر جا کے بھی نہیں کروں گا, کل بھی کروں گا, نہیں کروں گا, یہ کام نہیں کروں گا. ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے اس کام سے میں رک سکتا ہوں اور بچ سکتا ہوں, تو گھر جا کے بھی میں رک اور بچ سکتا ہوں, اور میں بچوں گا. اللہ کی خاطر کم سے کم آج رات بچ جاؤں گا, اللہ کی خاطر دو دن بچ جاؤں گا, تین نہیں کروں گا, کوئی گناہ نہیں کروں گا. میں نے کہا ارادہ کر لو پکا. یہ جو شیطان دل میں خیال لاتا ہے کہ میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر فنا گناہ فنا گناہ فنا گناہ فنا گناہ یہ تو میری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں, یہ نہیں چھوڑ, نہیں چھوڑ دیے, میں نے چھوڑ دیے. وہ گناہ دس بجے ہونے والا ہے, گیارہ بجے, بارہ بجے, جو بھی آپ کا پروگرام ذہن میں ہو. کیا پتا کہ آپ اس وقت یہ طے کر لیں گے, اے اللہ یہ گناہ میں اب کبھی نہیں کروں گا, اور دس بجے تک کی نوبت ہی نہ آئے اور اسی توبہ کے ساتھ اب اللہ کے یہاں چلے جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, اور پھر جس وقت ہو جائے, ہمارا ارادہ بالکل نہ ہو, ہو جائے جس وقت, تو جیسے ابھی گنہگاری والی زندگی سے توبہ کر رہے ہیں تو گناہ ہونے کے بعد پھر اسی طرح توبہ کر لو. اور میں نے کہا کہ بار بار اگر گناہ ہو تو بار بار توبہ ہو. دس بجے ہو گیا تو پھر یہی بات کہ توبہ توبہ. سوا نو بجے تو میں پکا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کر کے آیا ہوں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا, اور پھر دس بجے وہ گناہ ہو گیا تو اب نہیں کروں گا, اب نہیں ہو گیا, اب نہیں. ساڑھے دس بجے پھر گناہ ہو گیا, توبہ توبہ, اب نہیں کروں گا. یعنی ہر وقت توبہ کرو. تو پہلی بات یہ بتائی کہ تقویٰ اور توبہ, تقویٰ کا معنی گناہ سے بچنا, اور گناہ ہو جائے تو توبہ, یہ توبہ بھی تقویٰ ہی کا حصہ ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہی نہیں ہے, ابھی توبہ کر لی اور 80 سال تک زندہ رہا, اور 80 سال تک اس نے گناہ نہیں کیے, وہ دنیا سے جائے گا تو کیا بن کر جائے گا؟ متقی. سب کہیں گے کہ یہ متقی ہے, یہ تقوی والا ہے, فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ تقوی والا ہے, اللہ بھی کہیں گے کہ یہ تقوی والا ہے. اور اس کی جگہ پر دوسرا آدمی ہے کہ اس وقت توبہ کرتا ہے, پکا ارادہ کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, گھر جا کر کے پھر کر لیا اور توبہ کر لی, مگر توبہ سچی. یعنی جب توبہ کر رہا ہے اس وقت یہی ہے کہ میں بالکل نہیں کروں گا, پھر دوسرے دن صبح کو پھر گناہ ہو گیا, توبہ کر لی. پھر ایک مہینے کے بعد پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کر لی. ایک ہفتے کے بعد پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کر لی. ایک وہ ہے جو 80 سال تک رہا تقوی کے ساتھ, اور ایک وہ ہے جو تقوی کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا رہا, اور جب بھی تقوی ٹوٹا تو توبہ کے ذریعے تقوی کو جوڑا. ایسا کرتے کرتے اس نے بھی 80 سال کی زندگی گزاری. اس کی جب روح نکلے گی تو یہ بھی اللہ کے یہاں متقی بن کر جائے گا. دونوں متقی ہے, اس لیے کہ توبہ بھی تقوی کا حصہ ہے. گناہ کے ذریعے تقوی ٹوٹتا ہے اور توبہ کے ذریعے وہ ریپیئر ہو جاتا ہے. تو اس کے پاس تقوی تھا, وہ تقوی ٹوٹا ہی نہیں تو تقوی کے ساتھ گیا. اس کے پاس بھی تقوی تھا, جب بھی وہ ٹوٹتا تھا تو توبہ سے ریپیئر کر لیتا تھا. پھر ٹوٹا توبہ سے ریپیئر, پھر ٹوٹا توبہ سے ریپیئر, پھر ٹوٹا توبہ سے ریپیئر. تو توبہ سے ریپیئر کرتے 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 تقوی کی اس نے حفاظت کی. یہ جب دنیا سے گیا تو یہ بھی تقوی کے ساتھ گیا. دونوں میں کوئی فرق نہیں. جو بندہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. وہ کہ دیکھو یہ میری نافرمانی نہیں کرتا, یہ میری نافرمانی نہیں کرتا, یہ گناہ سے بچتا ہے, یہ نافرمانی نہیں کرتا. اور جو بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر گناہ ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, اور وہ توبہ کرتا رہتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے, تو اللہ کو ناراض کرتا ہے, اور ناراض کر کے اسے افسوس ہوتا ہے, اور افسوس پر فوراً اللہ سے معافی مانگ کے پھر اللہ کو راضی کر لیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا ہے, یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. ایک شخص تقوی والی زندگی گزارتا ہے کہ گناہ کرتا ہی نہیں, اور ایک شخص گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے, گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے, گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے. یعنی گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہی نہیں مگر ہو جاتا ہے, جب ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے. یہ بھی تقوی والی زندگی گزار رہا ہے. دونوں اللہ کے ولی ہیں, توبہ بھی تقوی کا حصہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس عمارت میں کوئی دراڑ آئے, سٹرکچر میں کوئی دراڑ آئے. کوئی نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا کہ گھر کا پلاسٹر اکھڑ جائے, کوئی نہیں چاہتا کہ کارپیٹ پرانی ہو جائے, جل جائے. کچھ گھر وہ ہوتے ہیں کہ جن میں ایسا نہیں ہوتا, اور کچھ گھر وہ ہوتے ہیں کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی ایسا ہو جاتا ہے. مگر جہاں پلاسٹر اکھڑا دوبارہ ٹھیک کر لیا, درار نظر آئی اسے ٹھیک کر دیا, سٹرکچر میں فالٹ نظر آئے اسے ٹھیک کر لیا, کارپیٹ جل گئی تو نئی ڈال دی. تو ایک گھر وہ ہے کہ جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی خرابی نہ آئے اور گھر بالکل ٹھیک رہتا ہے, اور دوسرے گھر میں کوشش کی جاتی ہے کہ خرابی نہ آئے اور خرابی جیسی ہی نظر آتی ہے اسے ٹھیک کر دیا جائے. تو دونوں گھر صحیح نظر آئیں گے آپ کو, دونوں برابر نظر آئیں گے. بلکہ یہ گھر جو شکستہ ہوتا ہے اور شکستہ ہونے کے بعد اسے ریپیئر کیا جاتا ہے, وہ پہلے والے گھر سے زیادہ نیا نظر آئے گا. توبہ کے ذریعے حق تعالی شانہ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے. تو ایک بات ہم نے ان کو یہ کہی کہ آپ کو یہ کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے بس, گناہ کا بالکل ارادہ نہ ہو. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. توبہ کے بھروسے پر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے, توبہ کے بھروسے پر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ خطرناک سے خطرناک دنیا کا زہر اگر کوئی پی جاوے تو اس کا میرے پاس علاج موجود ہے, تو علاج کے بھروسے پر کوئی زہر نہیں کھاتا. توبہ علاج ہے, تریاق ہے, گناہوں کو مٹاتا ہے, مگر توبہ کے بھروسے پر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب گناہ ہو جائے تو یہ دوبارہ ہو جائے گا, اس ڈر سے توبہ سے رکنا نہیں چاہیے. بس ہوتا یہی ہے, چلو کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا. دیکھو توبہ کے بھروسے پر گناہ کر رہا ہے, یعنی ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی محسن آپ سے یہ کہے کہ آپ سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ آپ بڑے سے بڑا قصور بھی اگر کریں گے ہمارے خلاف تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. تو جب کوئی ایسا کہتا ہے کہ آپ سے ہمیں اتنی محبت ہے, اتنی چاہت ہے آپ سے کہ آپ بڑی سے بڑی غلطی بھی کریں گے تو دل میں رہے گی نہیں, اتنی محبت ہے, وہ معاف ہو ہی جائے گی. تو جب آپ یہ سنیں گے تو آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ اوہو, اس کو اتنی زیادہ مجھ سے محبت ہے, مجھے تو اس کو اتنا بھی نہیں ستانا چاہیے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بس ستاتے رہو ان کو, اور کوئی پوچھے کہ بھائی آپ ان کو کیوں بہت ستاتے ہیں, تو کہ انہوں نے تو مجھے کہہ رکھا ہے کہ آپ کوئی بھی غلطی کریں گے معاف ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ معاف ہو جانے والا ہے, اس لیے میں ستاتا ہوں ان کو. تو بس اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ رہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں توبہ کی دولت دی ہے تو ہم اللہ کو ستاتے رہیں, اللہ کو ایزا پہنچاتے رہیں. توبہ کے بھروسے پر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا یہ اللہ تعالی شانہ کی نعمت توبہ کی ناشکری ہے. اور ایسے شخص کو گناہ کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ توبہ کی پھر توفیق ہی نہیں ملتی. اور ہو سکتا ہے کہ پھر بڑھتے 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 یہ کفر کا گناہ کر بیٹھے اور اللہ تعالی نعمت توبہ کی مذاق اڑانے کی وجہ سے نعمت توبہ دے ہی نہیں اس کو, پکڑ کے رکھے کہ نہ تو اس کی مذاق اڑاتا ہے, اب کفر کی حالت میں جا دنیا سے. اس لیے توبہ کے بھروسے پر کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بہت بڑی جرات ہے. یہ عام کسی سے گناہ ہو جاتا ہے توبہ کا سوچے بغیر, اس سے بھی بڑا مجرم ہے یہ. تو یہ مذاق کر رہا ہے اللہ سے, تو کوئی بات نہیں, مذاق کر لو, گناہ کر لو, پھر توبہ کر لیں گے. کیا پتا کہ گناہ کرتے کرتے ہی موت آ جائے, کیا پتا کہ اس گناہ کی نحوست ایسی ہو جائے. اس لیے کہ ہر عمل کی نحوست ہوتی ہے, کہ ابھی چونکہ اس گناہ کی نحوست دل میں نہیں ہے تو توبہ کی طرف رغبت ہے, ایک نیکی ہے توبہ, رغبت. اور اس گناہ کی نحوست مانے ہو جائے اور توبہ کی عبادت کی طرف رغبت ہی ختم ہو جائے. اس لیے توبہ کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے. مگر گناہ ہو گیا, گناہ ہو گیا تو اس اندیشے سے اور اس ڈر سے کہ دیکھو پہلے بھی توبہ کی تھی اور دو دن تین دن تک کسی طرح کنٹرول کیا اپنے آپ کو اور پھر وہ ٹوٹ گئی توبہ, اور پھر دوبارہ توبہ کی تھی اس لیے کہ ایسا کہا گیا تھا کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو توبہ, اور پھر ایک گھنٹے کے بعد وہی گناہ ہو گیا اور پھر توبہ کر لی تھی, پھر آٹھ گھنٹے کے بعد وہی گناہ ہوا, پھر توبہ کر لی تھی, تین دن تک کسی طرح سٹریچ کیا اور پھر وہی گناہ کر لیا, پھر بہت روئے دھوئے اور توبہ کر لی اور کسی طرح سٹریچ کیا دس دن تک اور پھر وہی گناہ ہو گیا, پھر توبہ کی, کسی طرح ایک دن تک رہے اور پھر. تو اب جو ہے توبہ تو ٹوٹنے والی ہی ہے, جب توبہ ٹوٹنے والی ہی ہے تو توبہ کریں کیوں. تو توبہ کے ٹوٹنے کے اندیشے سے توبہ سے دور نہیں رہنا چاہیے, اور توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا نہیں چاہیے. گناہ کرنا نہیں ہے توبہ کے بھروسے پر, یا بغیر توبہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے. کوئی بھی گناہ ہو, مشکل سے مشکل گناہ کے بارے میں یہ طے کر لو, ڈرگ کا عادی ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، جب وقت آتا ہے تو نہیں کنٹرول کر سکتا، وہ بھی یہ نہ سوچے کہ میں کنٹرول، وہ یہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ میری مدد کرے گا، کیوں نہیں رک سکوں گا، اللہ کی خاطر ہے، جان چلی جائے نہیں کروں گا. آیا وقت، ڈرگ کا تقاضا شروع ہوا، خواہش بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، باڈی میں کرامپس محسوس ہونے لگے، نہیں 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 نہیں. اسلامک دوا اکیڈمی میں نے جب کام شروع کیا تھا تو ایک نوجوان ہمارے پاس آیا، اللہ اس کے درجے بہت بلند کرے، اس کے والد کے ساتھ، اور یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ ڈرگ والی زندگی سے مجھے اب نجات چاہیے. تو میرے پاس گائیڈنس کے لیے آیا، ایڈوائس کے لیے آیا. تو میں نے کہا بیٹا دیکھو، اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ ضرور مدد کرے گا. ہم احمد علی بھائی کے ساتھ دو ہی تھے اس وقت، طے کر لیا، اس نے طے کر لیا، اور چونکہ بہت گہرائی میں جا چکا تھا اس لیے اس کا اثر جو ہے محسوس ہونے لگا. میں خود بھی اسے دیکھنے کے لیے گیا تو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ کرامپس اس کو جو ہو رہے تھے پوری باڈی میں وہ ڈرگ کی وجہ سے. اور میں جو ہے اسے سمجھا رہا تھا کہ یہ تمہارا درد جو ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر یہ مصیبت جھیل رہا ہے، میرے حکم کی خاطر صبر کرو، مضبوط رہو، اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. تو وہ مجھے کہتا تھا کہ میں جان دے دوں گا مگر ڈرگ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جان دے. روتا تھا اور کہتا تھا کہ بہت پین ہے، بہت پین ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں کسی طرح بھی اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتا، نہیں مجھے بچا لو، میرے لیے دعا کرو، میں مر جاؤں کوئی حرج نہیں مگر نہیں. اور اسی طرح وہ روتے دھوتے روتے دھوتے روتے دھوتے ڈیڑھ دو ہفتے میں اللہ کے یہاں چلا گیا، طے کر لیا اس نے. اللہ اکبر، 17-18 سال کی عمر تھی اس بچے کی. بلاتا تھا مجھے کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اور میں جاتا تھا. ماں نہیں تھی، صرف باپ تھا اس کا. یہ طے ہو جائے، طے ہو جائے. جگر مراد آبادی میں جب شراب چھوڑی، کبھی کبھی اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی شان وہ مدد کرتے ہیں اس کی، اور مدد کے دو طریقے ہوتے ہیں. مدد کے دو طریقے کہ اوور کم کرنے میں اس کے لیے ساری سہولتیں پیدا کرتے ہیں، اس کی سوچ ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کے مدد کرنے والے آگے پیچھے بھیج دیتے ہیں، اور جمتا ہے وہ، اور جم کر کے نکل آتا ہے. اور دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی توبہ ایسی سچی ہوتی ہے اور وہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے پاس ہی بلا لیتے ہیں. جگر مراد آبادی نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے جب شراب چھوڑی، اور اس وقت جو انڈیا تھا اس کا اول انڈیا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ دیکھیے شراب پی لیجیے، اس لیے کہ شراب نہیں پئیں گے تو بچ نہیں سکیں گے، حالت اندر کی ایسی ہو گئی ہے، تو تھوڑی تھوڑی پی لیجیے، تو کچھ شراب بھی پیتے رہیے، دوا بھی کھاتے رہیے، اور کسی طرح ہم آپ کو اس سے نکال رہے ہیں. تو کہا کہ اگر میں نے شراب پی لی تو کتنا جی لوں گا، موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد میری موت مقدر میں ہو، کتنا جی لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اسباب کے درجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات مانی اور دوا بھی لی، شراب پی، آہستہ آہستہ بتدریج اگر ہم شراب کو کم کرتے چلے گئے تو 10-12-15 سال تو آپ کے نکل ہی جائیں گے. تو جگر مراد آبادی نے اس وقت عجیب بات کہی، یہ اللہ ڈالتے ہیں، جب آدمی طے کر لیتا ہے تو اللہ ریسورسز پیدا کرتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ اگر میں اس وقت مرتا ہوں، میں علاج کا انکار کروں کہ نہ دوا تو لوں گا مگر شراب نہیں، اور میں مرتا ہوں تو اللہ کی رحمت میں مرتا ہوں، اور اگر علاج کے لیے میں شراب پیتا ہوں اور 10-15 سال تک جی لیتا ہوں تو اللہ کے غضب میں مرتا ہوں. میں اللہ کے غضب میں مرنے پر اللہ کی رحمت میں مرنے کو ترجیح دیتا ہوں. کوئی بات نہیں، ابھی مر جاؤں تو، ابھی مر گیا تو اللہ کی رحمت میں مروں گا،
اور 10-15 سال کے بعد مروں گا تو اللہ کے غضب میں. اور بستر پر لیٹے لیٹے شعر پڑھا, بہت بڑے شاعر تھے, شعر پڑھا, اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا. شاعر تھے تو روزے حساب اور بے حساب, بے حساب یعنی بغیر حساب کی, اور روزے حساب یعنی قیامت کا دن. تو پہلے مصرے میں لفظ روزے حساب لائے اور دوسرے مصرے میں بے حساب. کہتے جب شراب پی رہا تھا تو بے حساب پی ہے میں نے, اس وقت تو کوئی حساب ہی نہیں کرتا تھا کہ 1000 روپے خرچ ہو رہے ہیں, 2000 روپے خرچ ہو رہے ہیں, 3000 روپے خرچ ہو رہے ہیں, ایک گلاس, دو گلاس, تین گلاس, حساب نہیں کرتا تھا, بس پی رہا تھا بے حساب. تو اس وقت شراب کا تو حساب ہی میں نہیں کرتا تھا, مگر اب قیامت کے دن کے حساب کی مجھے فکر ہو گئی ہے. تو اس نے شعر پڑھا کہ اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا, پینے کو تو بے حساب پی لی, کہ پینے کو تو اب نہیں. اللہ نے مدد فرمائی. تو اللہ کسی کی جان لیتا نہیں, مگر ہمارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ جان بھی چلی جائے گناہ نہیں ہوگا. شہوت والے گناہ جتنے بھی ہیں ان کا علاج یہی ہے کہ نہیں, شہوت نہیں, نامحرم عورت کو نہیں دیکھوں گا, فلم نہیں دیکھوں گا, میوزک نہیں سنوں گا, شراب نہیں پیوں گا, زنا نہیں کروں گا, جوا نہیں کھیلوں گا, جتنے اڈکشن والے گناہ ہیں, کچھ بھی ہو جائے عزم پکا, اور ہو جائے تو جو عزم ابھی کر رہے ہیں اسی کو ریپیٹ کرو, پھر ہو جائے تو جو عزم بھی ہو رہا ہے اسی کو ریپیٹ کرو, پھر ہو جائے تو جو عزم بھی ہو رہا ہے اسی کو ریپیٹ کرو. توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ بہت فائدے ہیں, اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے پچھلا گناہ معاف. اور دوسرا فائدہ, جتنی مرتبہ آپ توبہ کریں گے اتنی مرتبہ گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھے گی, طاقت بڑھے گی, ریزسٹنس پاور بڑھے گا. تو ہوگا یہ کہ شروع میں تو شیطان بہت زیادہ آپ پر دباؤ ڈالے گا, تو کبھی وہ توبہ ایک دن کے لیے رہے گی, کبھی 15 گھنٹے کے لیے رہے گی, کبھی آدھے گھنٹے میں توبہ جائے گی, آدھے گھنٹے میں ہی چلی جائے گی, کبھی 4 دن, کبھی 3 دن, ایسے فلکچویٹ ہوتا رہے گا. مگر جب یہ توبہ کا پانی دل کو ملتا رہے گا تو پھر جو ہے ایک لائن پر آ جائے گا, آپ کو پھر نظر آئے گا کہ گزشتہ مرتبہ اور ابھی میں فرق یہ ہوا کہ گزشتہ مرتبہ توبہ دن تک رہی تھی, اس مرتبہ 4 دن تک رہی ہے. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اب 6 دن تک رہی ہے. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اب 15 دن تک میں نے کنٹرول کیا. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ 1 مہینے تک کنٹرول کیا. پھر نظر آئے گا کہ اب تو 2 مہینے تک گناہ نہیں ہوا اور پھر پھسلا. پھر آپ کو نظر آئے گا کہ 6 مہینے تک کنٹرول کیا اور پھر پھسلا. ایسا کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ کے اور گناہ کے درمیان دیوار کھڑی ہو جائے گی. اسی لیے شیطان توبہ نہیں کرنے دیتا, اور اسی لیے شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ توبہ کا کیا فائدہ, توبہ کا کیا, وہ تو ٹوٹنے والی ہے. تو ہم اپنے دوستوں کو بارہا سمجھا چکے ہیں کہ گناہ سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, گناہ کروانے کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے, وہ گناہ کرواتا ہے, اور گناہ کروانے کے بعد ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اس کی محنت جاتی ہے بیکار. ہم توبہ کر لیتے ہیں, توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ ٹوٹتی ہے تو ہماری محنت بیکار. دونوں طرف محنتیں ہو رہی ہیں. مگر وہ جب محنت کرتا ہے ہمارے اوپر, ہمارے اوپر جب وہ محنت کرتا ہے اور ہم توبہ توڑتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں, تو سوچو میرے بھائیوں کہ 1 سال تک وہ گناہ کرواتا ہے اور اچانک آپ کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں. اس کی 1 سال کی محنت برباد ہو گئی, ملا کچھ اس کو؟ کچھ نہیں ملا. اور ہماری ادھر توبہ ٹوٹی, ہم نے گناہ کیا, گناہ کرتے ہی ہم نے 2 بار توبہ کر دی تو گناہ مٹ گیا کہ نہیں؟ اس کو کچھ نہیں ملتا, سب کچھ کھوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ مایوس نہیں ہوتا, وہ گناہ کرواتے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. پر ہمیں سب کچھ پانا ہے توبہ کے ذریعے, उसके बावजूद भी हम क्यों मायूस हों, उसे खोना ही खोना है फिर भी वो मेहनत करता है, और हमें पाना ही पाना है फिर भी हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि क्या फायदा तौबा का। तो वहां तो मैंने इतना लंबा वक्त नहीं लिया था समझाने के लिए, मगर एक बात ये कही। क्या बात है भाई जी? तौबा, पहले तो गुनाह से बचना है, गुनाह से बचने वाला कामयाब, और तौबा भी गुनाह ही का हिस्सा, तौबा भी तकवे ही का हिस्सा है, इसलिए जो तौबा करता है वो भी कामयाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम गुनाहों से बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और तौबा के बारे में भी अल्लाह फरमाते हैं कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसलिए कि जो गुनाह से बचता है वो कामयाब, गुनाह में मुब्तला होता है नाकाम, और इस नाकामी को दूर करने का तरीका क्या है? तौबा। तो तौबा करता है तो फिर कामयाब। गुनाह से बचने वाली जिंदगी है तो कामयाब, गुनाह किया डूब गया, तौबा की फिर निकल आया, फिर निकल आया, ऊपर रहेगा ये, फिर गुनाह किया डूब गया, तौबा की फिर निकल आया। ये तौबा वहीं ला करके आपको खड़ा कर देता है जहां आप पहले थे। तौबा का माना है रिटर्न, टू रिटर्न, तौबा का माना है वापस लौटना। तो बंदा तरक्की करते 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 यहां तक पहुंच जाता है और गुनाह करता है तो यूं नीचे गिर जाता है, और फिर तौबा करता है तो वापस वहीं चला जाता है, इसीलिए इसको तौबा कहते हैं। तौबा का माना है टू रिटर्न, वापस वहीं चला जाता है। ये बार बार मैं इसलिए समझाता हूं कि इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, उस नेमत का जितना इस्तेमाल करना चाहिए हम नहीं करते। तौबा, लोगों के जहन में ऐसा आता है कि तौबा तो उस वक्त करने की कि जब बूढ़े हो जाएं, जब सारी शरारतों से नहीं, तो हर वक्त तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। अत्ताइब हबीबुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तौबा करने वाला अल्लाह का महबूब है। तो एक बात मैंने उनको ये बताई कि ये काम करना है, दूसरी बात ये बताई कि आपको जो मामूलात बतलाए गए हैं उन मामूलात पर सख्ती के साथ पाबंदी करो, सख्ती के साथ पाबंदी करो। मामूलात का पर्चा मिलता है सबको बैअत होने के वक्त, उसको पढ़ो अच्छी तरह, और पढ़कर उसमें जो वज़ाइफ बतलाए गए हैं उन पर पाबंदी करो। ये दवा है, दवा, जो दवा का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा उतनी ही उसकी तरक्की होगी। ये जो गुनाहों से बचना है ये खुराक है, ये फूड है, जितना ज्यादा बचेगा उतना हेल्थ अच्छा रहेगा, और साथ में दवा पिएगा मामूलात की। तो फूड और दवा, फूड और दवा, और फिर फूड में भी एक शख्स बेसिक फूड खाता है, ये गुनाहों से बचना है, और साथ में पैसे अल्लाह ने दिए तो दूध भी पीता है, बादाम भी खाता है, अखरोट भी खाता है, फल फ्रूट भी खाता है, उसकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। तो नवाफिल मुस्तहब्बात वगैरह ये बादाम फल फ्रूट वगैरह है। तो गुनाहों से बचो यानी जरूरी जरूरी काम करो, ये बेसिक फूड, और उसके साथ सैलेड भी खरीदो, नवाफिल मुस्तहब्बात सुनन, दूध भी पियो, बादाम, उसकी हेल्थ कितना अच्छा हो जाएगा, और दवा पीते रहो साथ में मामूलात। और मरीज होता है, मरीज हम में से भाई, अगर हम में से कोई शख्स बीमार ना हो ये बात उसके लिए नहीं है, ये तो बीमारों के लिए है ये। और आप यहां आए हैं तो सेहतमंद आदमी सर्जरी में नहीं जाता, तो हम सब बीमार हैं, हम सब बीमार, तो बीमार को दवा चाहिए और अच्छी खुराक, दवा और अच्छी खुराक, दवा और अच्छी खुराक, और दवा और अच्छी खुराक के साथ अपने डॉक्टर की तरफ रुजू। वो कहेगा एक हफ्ते के बाद मुझे बताना, वो कहेगा एक दिन के बाद मुझे बताना, वो कहेगा दो महीने के बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा, होता है ना कंसल्टेंट के पास, वो प्रोग्रेस देखता है। तो अपने रूहानी डॉक्टर को बतलाया जाए। तो गुनाहों से बचना, अगर गुनाह हो जाए तो तौबा,
معمولات کی پابندی یہ دوا ہے. اور ان دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے, ان دونوں کے ساتھ شیخ کے ساتھ رابطے میں رہے. اور شیخ کے ساتھ رابطے میں سے ایک چیز تو یہ ہے شیخ کے ساتھ رابطے میں سے کہ وہاں ان کے یہاں بھی اسلامک اکیڈمی آف باربیڈوس میں ہفتے میں ایک مرتبہ پروگرام ہوتا ہے ہماری مشورے سے. تو میں نے کہا آپ سب جمع ہو جائے گا یہاں جمع ہو جائے گا ہفتے میں ایک مرتبہ, دین کی باتیں سنیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں. تو ہفتے میں ایک مرتبہ آیا کیجیے, ہفتے میں ایک مرتبہ. تو ایک بات یہ ہے کہ تقویٰ اور تقوی کے ساتھ توبہ, دوسری بات یہ کہ دوا معمولات, تیسری بات رابطے میں رہنا. ہر دو مہینے کے بعد کہا جاتا ہے تو لکھو, خط لکھو, ای میل لکھو, رابطے میں رہو. چوتھی بات ہفتے میں ایک مرتبہ آؤ یہاں, ہفتے میں ایک مرتبہ کی یہ جو مجلس ہے. اور جو لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں آ سکتے ان کے لیے یہاں منتھلی مجلس ہے دور والوں کے لیے. اور سالانہ کا اعتکاف, وہاں والوں کو ہم نے یہ کہا کہ جو آ سکے. میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا اصول بنایا تھا, بزرگان دین کے یہاں اصول ہوتے ہیں, دعوت و تبلیغ میں جانے کے لیے بھی اصول ہیں. لوگوں کو شکوے ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ بھائی ایسے ہی آنکھ بند کر کے یہ لوگ چلے جاتے ہیں, گھر میں بیوی بیمار ہے اور چلے گئے, ماں باپ خدمت کے محتاج ہیں اور چلے گئے. تو وہ تبلیغ کے جو اکابر ہیں اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ ایسا کام نہیں کرواتے. یہ ان کو کہے بغیر ہی چلے جائیں تو ان کو کیا پتا کہ گھر کے کیا حالات ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام ہے یا خانقاہ کا کام ہے یا مدرسے کا کام ہے, یہ تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے, اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں. وہ آپ سے ایسا کوئی کام نہیں کروائیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. گھر میں بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے, باپ اگر نکل جائے گا ماں بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکے گی اور بچے آوارہ ہو سکتے ہیں تو منع کر دے گا, نہیں آپ گھر میں رہیے. تو ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب اصول تھا, تین لفظ. نمبر ایک, قرض نہ ہو, قرض نہ ہو. بھائی سر پہ قرض ہے, دوسرے لوگ مانگ رہے ہیں, آپ بھی ٹینشن اور سٹریس میں ہیں اور آ گئے خانقاہ کے اندر ایک ہزار پاؤنڈ کا خرچہ کر کے, نہ یہاں آنے کے لیے قرض نہ ہو, نمبر ایک. نمبر دو, مرض نہ ہو, مرض, آپ خود بیمار نہ ہو. یہاں آ گئے اور بیمار, بیماری بڑھ گئی, اب واپس جا کر کے پریشان. تو قرض نہ ہو, مرض نہ ہو. بھائی میں تو قرض میں بھی نہیں ہوں اور بیمار بھی نہیں ہو. تو نمبر تین, حرج نہ ہو. حرج نہ آپ کا حرج ہو, نہ آپ سے تعلق رکھنے والے کسی اور کا حرج ہو. مثلا قرض بھی نہیں ہے, مرض بھی نہیں ہے اور خانقاہ میں جانے کا شوق ہو گیا, مگر کسی مدرسے میں مسلم شریف پڑھاتے ہیں. تو بھائی قرض بھی نہیں ہے, مرض بھی نہیں ہے, مگر یہ بچوں کا حرج ہوگا. وہ دکان چلا رہے ہیں آپ اپنی, اور اتنا ہی انکم ہے جس سے گھر سنبھالا جا سکے. اگر بند کر دی تو ہو سکتا ہے کہ واپس آنے کے بعد بھی گڑبڑ ہو جائے. تو قرض مرض تو نہیں ہے مگر حرج. آپ چلے جائیں گے تو ماں باپ گھر میں معذور ہیں, ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ آؤ مگر قرض نہ ہو, مرض نہ ہو اور حرج نہ ہو. قرض ہے گھر پر رہو, مرض ہے گھر پر رہو, حرج ہے گھر پر رہو اور دل میں حسرت پیدا کرو کہ کاش کے قرض نہ ہوتا, مرض نہ ہوتا, حرج نہ ہوتا تو میں اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتا, صحبت میں بیٹھتا, اپنے دل کی صفائی کراتا. اے اللہ مجبوراً نہیں جا سکتا ہوں, آپ یہاں بیٹھے بیٹھے میری حضرت کا فیض میرے سینے تک پہنچائیے, اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بیٹھے ہی وہ چیز ادا فرما دیں گے. ہمارا دین کوئی ظالم تھوڑا ہے, ہمارا دل تو سب کے حقوق کی رعایت کرنے والا ہے, یہی تو ہمارے مذہب کی خوبی ہے. مگر کبھی کبھی علم نہ ہونے کی وجہ سے اسی چیز کو ہم قربانی سمجھ لیتے ہیں, ظلم کو قربانی سمجھ لیتے ہیں ہم کبھی کبھی. کبھی میں بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں, اسی کو ہم توکل سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ بھی بھروسہ کر کے چلے جاؤ. نہ, یہ چیز اچھے خدا ترس مفتیوں کو پوچھنے کی ہوتی ہے کہ اس وقت شریعت مجھے کیا کہہ رہی ہے, گھر میں رہنے کے لیے کہہ رہی ہے
یا نکلنے کے لیے کہہ رہی ہے؟ ایسے شخص کو پوچھنے کی نہیں ہوتی جس کے پاس شرعی علم نہ ہو، شرعی پختہ علم نہ ہو. ورنہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم، شکل نیکی کی ہوتی ہے حالانکہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے. میرے محبوب تیری ایسی وفا سے توبہ، شاعر کہتا ہے میرے محبوب تیری ایسی وفا سے توبہ جو میرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، مگر چونکہ میری مرضی کے خلاف ہے اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. تو ان لوگوں سے میں نے کہا کہ اگر آ سکے تو ہر سال آؤ، نہیں تو دوسرے سال، نہیں تو تیسرے سال، اور نہ آ سکے تو کوئی حرج نہیں. میرے یہاں آتے ہیں، ایک میرے بہت ہی محبوب مرید ہیں، بہت دل ان میں لگا رہتا ہے اور بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، معاملات وغیرہ کے بھی خوب پابند نوجوان ہیں، مگر بد نظری سے بھی پوری انہوں نے حفاظت کر لی ہے، بہت اچھے ہیں. تو ایک مرتبہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے انڈیا جا رہا ہوں، والدین کا تقاضا ہے، تو رمضان کے 18-19 روزے تک ان کے پاس رہوں گا اور اعتکاف تمہارے یہاں جاؤں گا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت مناسب ہے، والدین کی ملاقات بھی ہو جائے گی. انہوں نے مجھے 15-16 رمضان کو فون کیا خیر خیریت کے لیے، اور کہا کہ بس میں تڑپ رہا ہوں کہ کب پہنچ جاؤں آپ کے پاس، اور ہر سال آتے ہیں ابروڈ سے. تو میں ہیومن نیچر جانتا ہوں، تو میں نے کہا والدین کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے والدین تو راضی ہیں اس سے کہ پہلے سے ہماری بات ان سے ہو گئی تھی. اب میری بھی بہت چاہت کہ وہ آئے، ان کی بھی بہت چاہت کہ وہ آئے، اور ان کا آنا ضروری بھی تھا اس لیے کہ وہ بہت اچھے جا رہے تھے. تو میں نے کہا والدین کی چاہت، تو کہنے لگے کہ والدین بھی خوش ہیں اس سے کہ ان سے تو پہلے سے بات ہو گئی تھی. میں نے کہا تو معاہدہ ہوا تھا تمہارا، چاہت کیا ہے ان کی؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. وہ تو معاہدہ ہے، اگریمنٹ تھا تمہارا، چاہت کیا ہے ان کی؟ تو کہ چاہت تو ان کی یہی ہے کہ بیٹا تو کئی سالوں کے بعد آیا ہے تو عید ہمارے ساتھ کر کے جا. تو میں نے کہا کہ اپنی ٹکٹ کینسل کراؤ، تم تو یہاں آنے والے تھے ہی، نیت بھی پکی، ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار، اور دل تمہارا یہاں لگا ہوا ہے، اور میرے انکار کے بعد تو دل اور زیادہ لگے گا یہاں کہ کاش کے میں وہاں ہوتا، کاش کے میں وہاں ہوتا. میں نے کہا ماں باپ کو خوش کرو، وہاں رہو، اچھے اعمال کرتے رہو رمضان کے آخری عشرے میں، اور ماں باپ کو خوش کرو، انشاءاللہ وہاں رہنے سے تم کو وہ چیز ملے گی جو یہاں آ کر کے نہیں ملے گی. شریعت کی سمجھ ہونی چاہیے، شریعت کی سمجھ. اللہ ہم سے سلیوری نہیں کرانا چاہتا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دونوں کی ملاقات ہوئی، تو وہ لوگ تو دین ہی کی بات کرتے تھے. کہا کہ ابو موسیٰ آپ کے معمولات بتاؤ، کیا ہے معمولات تمہارے؟ قرآن کی تلاوت کا معمول پوچھا کہ معمول کیا ہے آپ کی قرآن کی تلاوت کا، تو کہا کہ اتفوقہ تفوقہ، کہتے کہ بس ضروری کام میں لگتا ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً میں تلاوت میں لگ جاتا ہوں. یہ فوا کے ناقہ سے ہے کہ جب دودھ دوہتے ہیں تو دودھ دوہنے والا ایسے دوہتا ہی رہتا ہے. اب وہ تھنوں کے اندر سے دودھ جب نکل جاتا ہے تو دودھ کا جہاں مرکز ہوتا ہے وہاں سے دھیرے دھیرے پھر تھنوں میں آتا ہے، تو دودھ دوہتا رہتا ہے، دودھ نکالتا رہتا ہے آدمی. ہم نے بھی بچپن میں دیکھا دودھ نکالنے والوں کو، ایسے دودھ نکالتے رہتے ہیں، دودھ نکالتے رہتے ہیں. اب جب دودھ نکلتا نہیں تو ٹھہر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اب اوپر سے دودھ نیچے دھیرے 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 تھن میں آتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیچ میں بیٹھا ہوا ہے کیوں بیٹھا ہے؟ مجبور. اگر دودھ ہوتا تو کہتے کہ میں تو قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں، صرف اس وقت چھوڑتا ہوں جبکہ مجھے کچھ ضرورت پڑتی ہے. جیسے وہ مجبور ہو کر کے بیٹھنا پڑتا ہے اسے، تو اتفوقہ تفوقہ. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا معمول تو کچھ اور ہی ہے، کہا کہ پہلے تو میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جاتا ہوں آرام سے، پھر اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے عجیب جملہ کہا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی. اور میرا یقین یہ ہے کہ مجھے تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے وقت جو ثواب ملتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے بھی ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے بدن کو راحت پہنچانے کا حکم بھی کیا ہے, بدن کے خیال رکھنے کا بھی حکم کیا ہے. تو کہا کہ میں پوری رات میرا سواد نہیں جاتا ہے, میں ایسا نہیں ہوں کہ بس جب چاہے لگے رہو لگے رہو نا. تو آنے کی بات کی کہ بھائی آنا چاہیے. تو پہلی بات بھی کیا تھی, گناہوں سے بچنا, اور اگر ہو جائے تو چاہے دن میں, میں تو کہتا ہوں چاہے دن میں ایک ملین مرتبہ کرنا پڑے, ایک ملین مرتبہ تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی 24 گھنٹے میں, مگر میں کہتا ہوں. تو پہلی بات کے لیے کہتا ہوں کہ گناہوں سے بچنا ہے چاہے جان جلی جائے, اور توبہ کرنی ہے چاہے ایک دن میں ملین مرتبہ کرنا پڑے. نمبر 2 معمولات کی پابندی, نمبر 3 کانٹیکٹ, نمبر 4 ہر مہینے کا, وہاں ہر ہفتے کا پروگرام, ہر مہینے کا پروگرام, اور نمبر 5 اعتکاف. اعتکاف مگر اس میں حرج نہ ہو, قرض نہ ہو, مرض نہ ہو اور حرج نہ ہو. اور میں نے کہا کہ 6 نمبر اس کے ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہمیں کرنے ہیں یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. گناہ سے بچنا, گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا, معمولات کی پابندی, شیخ سے کانٹیکٹ میں رہنا, ہر ہفتے کا پروگرام, ہر مہینے کا پروگرام, اعتکاف, اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو دعا, دعا کی, اللہ میں تو آپ کو چاہتا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں چاہتا, آپ کو چاہتا ہوں, اور آپ کو پانے کے لیے ایک نصاب مجھے کوئی بتا رہا ہے, آپ میری مدد کیجیے, گناہوں سے بچائیے آپ, توبہ کی توفیق دیجیے آپ, معمولات کی پابندی کروائیے آپ, شیخ کے ساتھ برابر رابطہ رہے, ایسا رابطہ رہے کہ میں شیخ کے دل میں اتر جاؤں, شیخ میرے اعمال کو دیکھ کر اور میری طلب کو دیکھ کر. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیخ کی توجہ ہمیں مل جائے, شیخ کی توجہ, شیخ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو شیخ کی توجہ ایسے ہی مفت میں نہیں ملتی, ہم اخلاص کے ساتھ تقوی, توبہ, معمولات والی زندگی گزاریں اور شیخ پر بھروسہ کریں. ہمارے دل میں بھی تو شیخ کی محبت ہو اور شیخ پر بھروسہ ہو اور اعتماد ہو. ہم خود ہی ذرا شیخ سے کترا کترا کے چلیں کہ کہیں مجھے ایسا کوئی کام نہ سونپ دے جو میں مجھے منع کرنا پڑے, تو محبت کیسے ہوگی؟ آپ کی طرف سے حجاب ہے تو وہ حجاب آپ کی طرف سے ایسا بیچ میں پارٹیشن ہے تو کیسے وہ شیخ آئے گا؟ ہم دل میں اترے شیخ کے, شیخ کو ہمارے اوپر اعتماد ہو, بھروسہ ہو کہ نہیں یہ طالب ہے اللہ کا اور ہر چیز کے لیے تیار ہے, ہر کام کے لیے تیار ہے. اور وہ کوئی اپنا دنیاوی کام تھوڑا کہے گا کہ میرے لیے شاپنگ کر کے لایا کرو, دین کا کام کروائے گا, ہر کام کے لیے تیار رہیے. ہاں کہیں گے تو ہاں اور نہ کہیں گے تو نہ. کبھی شیخ کہہ سکتا ہے کہ عمرے میں مت جاؤ, ابھی آپ کے لیے جانا مناسب نہیں, چھوڑ دیتا کہ ٹھیک آپ فرما رہے تو بہت اچھا. اعتماد شیخ کو پیدا ہوتا ہے کہ میری تعلیمات پر اس کو یقین ہے, ایسا مرید دل میں اترتا ہے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ مشائخ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور تجلیات اترتی رہتی ہیں. جب کوئی کسی شیخ کا محبوب ہو کر اس کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس پہ اترنی شروع ہو جاتی ہے, تجلیات اترنی شروع ہو جاتی. سی اللہ شیخ کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کیجیے, رابطہ رکھو, رابطے کی توفیق دیجیے. اور اے اللہ یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں, یہ ماہانہ مجلسیں ہیں, ہفتہ واری مجلسیں ہیں, ذکر کی مجلسیں ہیں, ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس میں شرکت کریں, اعتکاف کی توفیق دیجیے. اور اے اللہ ان کے جو آداب ہیں وہ بھی سکھائیے, عظمت ہو, محبت ہو, احتیاج ہو, طلب ہو. ایسے ہی لوگ بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ عظمت ہو, عظمت کہ یہ بات مجھے اللہ کی بات ہے, اللہ تک پہنچانے والی بات. محبت ہو اور طلب ہو, طلب اور احتیاج ہو. ایک تو ایسے ہی طلب ہے, یہاں ایک شخص جو ہے وہ 10 پاؤنڈ کے نوٹ تقسیم کر رہا ہے اور ہم بھی باہر نکلے اور دیکھا کہ لمبی لائن ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے, تو طلب تو ہمیں بھی 10 پاؤنڈ کی ہے کہ 10 پاؤنڈ مل جائے مفت میں تو کیا حرج ہے, مگر ہم محتاج نہیں ہیں کہ نہیں میرے پاس تو گھر میں 2000 پاؤنڈ پڑے ہیں, اس بارش میں کون کھڑا رہے گا. تو دیکھو طلب ہے مگر احتیاج نہیں ہے, محتاج نہیں ہے, وہ گھر چلا جائے گا. اور ایک فقیر آئے گا جس کے گھر میں 24 گھنٹے سے فاقہ ہے, उसको तलब भी है और वो मोहताज भी है, वो बर्फबारी हो रही है तब भी लाइन में खड़ा रहेगा। तो अजमत हो, मोहब्बत हो, तलब और तलब के साथ एहतियाज, तलब के साथ एहतियाज। और अपने शेख के बारे में मुरीद का ये एतिकाद होना चाहिए, ये सारे सूफिया इकराम ने लिखा है, अपने शेख के बारे में मुरीद का ये एतिकाद होना चाहिए कि और भी बहुत सारे मशाइख दुनिया में हैं, बड़े बड़े मशाइख होंगे, मगर मुझे जब तक ये मेरा शेख जिंदा है, तो जितने जिंदा शुयूख हैं उनमें से सबसे ज्यादा फायदा इसी से पहुंच सकता है, किसी और से नहीं, सबसे ज्यादा इसी का नाम तौहीद ही मतलब है कि जितने मशाइख जिंदा हैं उनमें से सबसे ज्यादा फायदा मुझे मेरे शेख से पहुंच सकता है। जब ये एतिकाद होगा कि सबसे ज्यादा फायदा मेरे शेख से पहुंच सकता है और सिर्फ मेरे शेख से पहुंच सकता है, तो मुहताज बन के आएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। इसीलिए हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम अगर हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठे हुए हों और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहिमा भी आ जाएं, तो उस मजलिस से बैठकर वहां जाने की तो बात बहुत दूर की है, हम हमारे हजरत के चेहरे से नजर भी हटाकर उनको ना देखें। क्यों? इससे कि ये हमारे शेख है तो हमें फैज यहीं से मिलेगा, फैज यहीं से मिलेगा। तो मुहताज बनकर आए, तालिब बनकर के आए, और ये सोचे कि कल ये चले गए तो मेरी मौत आ गई, तो कल ये चले गए तो ये जो मौका है, पता नहीं ऐसा क्लिक किसी और शेख के साथ में हो सकूंगा या नहीं। क्लिक बहुत जरूरी है। तो इन बातों पर मैंने उनको नसीहतें करके अपनी बातों को खत्म किया कि मैंने कहा दुआ अल्लाह से खूब करो, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा वज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा, कि अल्लाह इस्लाह किया बस बाप पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम घर पर रहें तब भी, सफर में हों तब भी, जहां कहीं भी हम हों, अल्लाह ताला शान हो, बस एक ही फिक्र दिल में रखे कि उसकी मोहब्बत हमें मिल जाए, उसका ताल्लुक हमें मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि अल्लाहुम्म जल हुब्बका, ए अल्लाह तू कर दे तेरी मोहब्बत को अहब्बल अशिया इलैया, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब चीज, तेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा महबूब हो। और ये खानका है, ये तसव्वुफ, ये जिक्र अजकार, ये पीरी मुरीदी, उसका कोई मकसद नहीं, यही मकसद है कि मंदे का दिल जो अल्लाह की मोहब्बत से खाली है वो अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए। खानकाहों में जब तक आदमी बैठता नहीं, मशाइख की सोहबत में बैठता नहीं, उस वक्त तक उसके दिल में यह ख्याल भी नहीं आता कि अल्लाह की मोहब्बत भी कोई चीज है। उस वक्त तक बस जन्नत जहन्नम ही जहन में रहता है कि जन्नत पालू जहन्नम से बच जाऊं, जन्नत पालू जहन्नम से बच जाऊं, बस मकसद ये होता है आमाल का। यह ख्याल भी नहीं आता कि अल्लाह की मोहब्बत भी कोई चीज है, कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूं, अल्लाह से डर कर नहीं, जन्नत की लालच में नहीं, जहन्नम के खौफ से नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को चाहता हूं, अल्लाह को पाना चाहता हूं। यानी ये खानकाहों में मिलता है, ये मशाइख के बस बैठने से मिलता है। मेरे एक बहुत चाहने वाले मुहसिन भी हैं मेरे ऊपर, उनकी उम्र जो है वो 67 ईयर्स की हो गई होगी, उस वक्त वो मेरे पास एहतिकाफ में आए, और वो तो मेरे बड़े थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे पास एक मरतबा रमजान में आइए, इसलिए कि आपको खुशी होगी हमारा काम देखकर। तो मैंने तो सिर्फ इसलिए बुलाया था, और कोई मकसद नहीं था। वो आए एक दिन, दो दिन, तीन दिन शायद, और तीसरे दिन वहां आए मोतकफ में, और मुझे कहने लगे कि मैं आपसे जरा मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा आइए, आप तो आइए, तशरीफ लाइए। मौलवी अहमद भी बैठे हुए थे और हम दोनों, बस मेरे सामने दो जानू होकर अदब से बैठ गए और जारो कतार रोने लगे, सिसकियां बन गई उनकी। मुझे ऐसा ख्याल आया कि किसी का इंतकाल हो गया, क्या हो गया अचानक। बहुत समझदार, पढ़े लिखे, होशियार, तो उनको मैंने तसल्ली दी, और तसल्ली देकर के मैंने कहा कहिए, तो कहा कि रोना इस बात पे आ रहा है कि 70 साल की उम्र के करीब हो चुका हूं, और जिंदगी में पहली मर्तबा यहां आकर के मुझे ये सबक मिला कि अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगनी चाहिए, का अफसोस इस बात पे हो रहा है اور دینی ذہن کے، پانچ وقت کی نمازیں، شرعی داڑھی، دین کی خدمت میں زندگی گزری، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ کسی نے یہ سکھایا کہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگو. رو اس بات پہ رہا ہوں کہ 65, 66, 67 ایئرس کی عمر گزر گئی، کبھی اللہ سے اللہ کی محبت کو نہیں مانگا. کبھی کہیں اللہ نے پوچھ لیا تو کہ تجھے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ مجھ سے میری محبت کو مانگتا. یہ خانقاہوں میں یہ چیز آتی ہے، یہ مشائق کی ہیں یہ چیز آتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نکلی، ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی. کسی برتن میں آگ ہوگی، کسی برتن میں پانی ہوگا. نقاب وقاب پہن کر، بہت بڑی عابدہ تھی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہیں، ان کی زبان سے بہت اونچی اونچی علمی باتیں نکلتی تھی، اور وجہ اس کی یہ لکھی ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت صفیہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں خدمت کرتی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں باندھی تھی، خدمت کرتی تھی، نوکرانی تھی. تو جب وہ کسی کام کے لیے جاتی تھی، حسن بصری روتے تھے. جب یہ روتے تھے تو بہلانے کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنی چھاتی سے لگاتی تھی، پستان اس کے منہ میں رکھ دیتی تھی، ڈومی رکھ دیتے ہیں، تو اپنا پستان منہ میں رکھ دیتی تھی. اور ان کی اپنی تو اولاد نہیں تھی، مگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوتی تھی کہ دودھ جو ہے وہ جاری ہو جاتا تھا. تو ارباب معرفت یہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے جو علم و معرفت کے موتی نکلتے تھے، اس میں برکت جو ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے دودھ کا تھا. بہت اونچی اونچی باتیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب ان کی مجلس شروع ہوتی تھی تو مجلس شروع کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ رابعہ آئی ہے کہ نہیں. پردے کے پیچھے حضرت رابعہ بصریہ بھی آتی تھی، رابعہ آئی ہے کہ نہیں. تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ رابعہ کا پوچھتے ہیں، اور جب تک رابعہ نہیں آتی آپ باتوں کو شروع نہیں کرتے. تو کہا کہ میری تقریر میں آدھی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ رابعہ ہی سمجھ سکتی ہے. مقام اتنا اونچا، عورتوں نے بھی دیکھو کیسے کیسے مقامات پائے عورتوں نے. یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ چلے بلخ سے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، اور اس شان سے چلے کہ ایک قدم اٹھاتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے تھے، ایک قدم اٹھاتے تھے دو رکعت. کتنے مہینوں کے بعد پہنچے ہوں گے، بلخ سے مکہ مکرمہ تک پیدل حج، اور ایک قدم اٹھاتے تھے اور دو رکعت پڑھتے تھے، دوسرا قدم اٹھاتے تھے دو رکعت پڑھتے تھے. ابراہیم بن ادہم سرتاج اولیاء. اور ایسا کرتے 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 جب مکہ مکرمہ میں پہنچے تو شوق کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا شوق ہوگا. اور پھر اس شان سے آئے اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، تو اندر کیا ہوگا، جیسے ہی حرم شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کعبہ ہی نہیں ہے وہاں، تو کعبہ غائب. یہ اندر کی باتیں ہیں، دوسری دنیا کی باتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، کعبہ غائب. تو اللہ کی طرف توجہ کی کہ اللہ اتنا مجاہدہ کر کے، اتنے ادب کے ساتھ ہر قدم پر دو دو رکعت پڑھ کے آیا اور کعبہ غائب، کہیں میں آپ کی بارگاہ میں مردود تو نہیں. تو کہا کہ نہیں، ابراہیم تو میرا ولی ہے اور مقبول ہے، صبر کر جا، ابھی کعبہ واپس آئے گا، میری رابعہ آ رہی ہے اس کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. بہت اونچا مقام رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا. تو آگ اور پانی، یہ مقام کیوں تھا؟ اس لیے کہ جنت جہنم کی وجہ سے عبادت نہیں، عبادت اللہ کے لیے تھی. کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہے رابعہ، ایک ہاتھ میں آگ دوسرے ہاتھ میں پانی. تو کہا کہ میں نے دیکھا عبادت کرنے والوں کو کہ کوئی عبادت کر رہا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، کوئی عبادت کر رہا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. اس آگ سے جنت کو بجھا دوں گی، جنت کو جلا دوں گی، اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی تاکہ جنت ختم ہو جائے، اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی تاکہ جہنم ختم ہو جائے. اس کے بعد عبادت کرنے والوں کے لیے ایک ہی چوائس رہے گی، وہ عبادت کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے. تو اللہ کو پانے کے لیے کرو. بہت سے لوگ جو ہیں وظائف پڑھتے ہیں حصول رزق کے لیے، تو ان کی تسلی کے لیے وظائف بھی دینے پڑتے ہیں، اور شریعت نے ہمارا خیال رکھا ہے، اسی لیے ہم بچوں کو دین پر لانے کے لیے بہت فضیلتیں بھی بیان کی ہے کہ جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو رزق میں برکت ہوتی ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، لوگوں میں محبوب بنتا ہے، قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے. یہ ساری فضیلتیں چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، جیسے مکتب میں جانے والے بچے کو آپ یہ سمجھاؤ کہ بیٹا اگر تم تختی پڑھو گے پھر قاعدہ پڑھو گے پھر قرآن پڑھو گے تو اللہ کی جنت تم کو ملے گی, اسے وہ سمجھ میں نہیں آتا تو اسے چاکلیٹ دینی پڑتی ہے, سویٹ دینی پڑتی ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات اور اللہ کی محبت چونکہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کتنی بڑی نعمت ہے, تو ہماری رعایت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھ لو گے تو اتنی نیکیاں ملے گی, ایک قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. یہ ہمیں اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ہمارا مرتبہ چونکہ نیچا ہے اس لیے یہ روزی ووزی ہے. میں نے کہا کہ روزی کے لیے ذکر کرتے ہو, چھوڑ اللہ کے لیے ذکر کرو. چاول اور گندم کے لیے, پاؤنڈ اور ڈالر کے لیے آپ وظیفہ پڑھتے ہیں, چھوڑو اس کو, اللہ کے لیے وظیفہ پڑھو. اللہ کو پانے کے لیے اللہ آ گیا تو ساری دنیا کے گندم اور ساری دنیا کے چاول تمہارے ہیں, ساری دنیا کے ڈالر اور ساری دنیا کے پاؤنڈ تمہارے ہیں. اللہ کے لیے ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, اللہ کو پانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ شانوں سے بھائی تعلق ہو, دعا بھی خوب ہوگی, اللہ آپ ہمیں اپنا بنا دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.